الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك انت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگیوں میں ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. یہ عظمتوں والا مہینہ, برکتوں والا مہینہ, اس پہ انشاءاللہ خطاب کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہم سنیں گے جس میں رمضان کے روزے اور رمضان کی عظمت بیان کی گئی. جو سلسلہ کلام الحمدللہ دو تین ہفتوں سے چل رہا ہے وہ سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں واحد مقام ہے سورۃ البقرہ 23واں رکوع آیت نمبر 183 سے 188 تک, جس میں روزوں سے متعلق مکمل ہدایات اللہ پاک نے عطا فرمائی. الحمدللہ ان چھ میں سے تین کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں, انشاءاللہ آج بقیہ تین کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے. جو تین آیات کریمہ اس سے پہلے پڑھی جا چکی ہیں اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے, خلاصہ اس کا اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 186 اس کا ہم مطالعہ کریں گے. آیت نمبر 83 سے یہ رکوع شروع ہوتا ہے, 183 سے, اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتبہ علیکم الصیام, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا, کما کتبہ علی الذین من قبلکم, جیسے تم سے پہلے لوگ یعنی یہود و نصارہ پر فرض کیا گیا تھا. اور روزہ فرض کیوں کیا گیا؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم بچ سکو, تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو, خدا خوفی پیدا ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو. دعا کر لیجئے اللہ پاک روزے کے دوران اس کیفیت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کا اصل حاصل ہے لعلکم تتقون, تقوی, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس, خوف خدا, یہ احساس کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا. اور اللہ کا فضل ہے کہ روزے کے دوران یہ احساس رہتا ہے, جیسے ہی روزہ شروع ہوتا ہے فوراً اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ کچھ کھا نہ لیں, کچھ پی نہ لیں. تو یہ احساس 11 مہینے تک برقرار رہے, یہ حاصل ہے ایک مہینے کی مشقت, ایک مہینے کی پریکٹس. فوجیوں کو ڈرل کرائی جاتی ہے, اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ 11 مہینے تک حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکو. پھر آیت نمبر 184 میں یہ تین ایکسیپشن بیان کیے گئے تھے, ایام معدودات, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, گنتی کے دن ہیں, ان میں بھی اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے. تیسرا استثناء بھی تھا شروع زمانے میں, وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, جو روزے کی طاقت رکھتا ہے, صحت مند ہے, مقیم ہے, روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ فدیہ دے، طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلائے، ایک مسکین کو دو وقت تک کھانا کھلانا ایک روزے کا فدیہ قرار پایا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کا کام کرے، زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، یہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن فرمایا وان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو، اگر تم سمجھو۔ تقریباً ایک سال بعد آیت مبارکہ 185 نازل ہوئی، جس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پر الحمدللہ پچھلے جمعے کافی تفصیل سے بات ہوئی ہے، ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس، قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں، ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے۔ فمن شہید منکم الشہر، اب بس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، وہ ایام تھے، یہ مہینہ ہے، یہ فرض واضح رہے، وہ تین دن تھے روزے، ہر مہینے کے تین دن کے روزے فرض کیے گئے تھے، اب پورے مہینے کے روزے فرض کیے جا رہے ہیں۔ تو فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے، ایمان کی حالت میں، صحت کی حالت میں اور مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ تو الحمدللہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے، اور ہر مسلمان پر جو بالغ ہے، سمجھدار ہے، آزاد ہے، صحت مند ہے، مقیم ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے۔ یہاں وہ حدیث بھی اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کا تذکرہ کیا، فضیلت کا تذکرہ کیا، کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ ترک کر دے، کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، روزہ نہیں رکھ رہے، اب اگر وہ ساری زندگی بھی روزے سے رہے، کفارے کے طور پر ایک روزے کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا، رمضان کے روزے کی اتنی فضیلت۔ تو یہ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے گھر میں کرنی چاہیے، بچوں کو بتانی چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو، کیونکہ اب یہ ٹرینڈ بہت تیزی سے عام ہو رہا ہے کہ جیسے نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اسی طرح روزے بھی قضے کیے جا رہے ہیں، اور بڑے سمجھدار لوگ، اچھے خاصے کھاتے پیتے سمجھدار لوگ روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو ہمیں کم از کم اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، یہاں تک کہ اپنے جو آفس کولیگس ہیں، ان کو بھی یہ بات بتانی چاہیے کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور روزہ قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، اسے چاہیے کہ روزوں کی تعداد بعد میں پوری کر لیا کرے۔ یرید اللہ بکم الیسرا، یہ آسانی کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا، آسانی کیوں چاہتا ہے؟ وہ رب کائنات ہم سے محبت کرتا، اور کتنی محبت کرتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے تمہاری ماؤں سے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو یرید اللہ بکم الیسرا، وہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، تنگی دشواری نہیں چاہتا۔ یعنی اگر بیمار ہو تو بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھو۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی ہے، باقی علماء کرام، مفتیان کرام اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دائمی مریض، ایسے لوگ کہ جو دائمی مریض ہیں، یعنی چیسٹ انفیکشن ہے، سانس کی بیماری ہے، کڈنی کا مسئلہ ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ جس میں پانی پینا پڑے، کھانا کھانا پڑے، دوائی کھانا پڑے، اور اگر وہ نہ کھائے نہ پیے تو سروائیو بھی نہیں کر سکتا، ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دینے کی اجازت دی، ان کو ایک مسکین کا، ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دیا جائے۔ یہ مسئلے بھی سمجھنے چاہیے، خاص طور پر بزرگ جو ہیں، جو اب اس ایج میں آ چکے ہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے تو خدا نہ خواستہ جان سے جا سکتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسانی دی ہے۔ ویسے آسان نہیں ہوتا، سچی بات یہ ہے کہ جو ساری زندگی روزے سے رہے وہ کیسے روزہ چھوڑ سکتا، لیکن بارہ جب اللہ نے آسانی دی ہے، سہولت دی ہے کہ فدیہ دے دیا جائے، تو ان کو بتانا چاہیے، آیت مبارکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہے. اب ایک جگہ درس ہو رہا تھا، وہاں پر ایک بزرگ آئے ہوئے تھے، میں نے آیت مبارکہ پڑھی تو کہنے لگے میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں روزہ رکھوں، انہیلر ہوتا ہے، سانس کی بیماری ہے وہ لینے پڑتی ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، دل کا مریض ہوں، تو اب میرے لیے بتائیے. جب میں نے آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی بڑے خوش ہوئے، دل سے دعائیں دینے لگے کہ میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے. تو ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، اب میرا اطمینان ہے کہ میں فدیہ دوں گا. تو فدیہ دینا روزے کے برابر ہی ہے، جیسے روزہ رکھا، روزہ نہیں رکھ سکے تو فدیہ دے دیجئے، لیکن فدیہ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا جو مناسب کھانا ہو دیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کھلا دیا جائے، اللہ نے زیادہ دیا ہے. تو انشاءاللہ ابھی حدیث مبارکہ ہم سمجھیں گے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا کتنا اجر و ثواب ہے، انشاءاللہ وہ ہم سمجھ لیں گے. بہرحال فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. ولی تکمل العدہ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تعداد ضرور پوری کیا کرو. بیماری یا سفر کی وجہ سے اگر روزہ قضا کرنا پڑ رہا ہو تو بعد میں غیر رمضان میں تعداد ضرور پوری گن لو کہ کتنے روزے قضا ہوئے، بعد میں شوال میں یا اس کے بعد روزوں کی تعداد پوری کر لیا کرو. ولی تکمل العدہ ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے تو اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیر بیان کرو، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت ملتی ہے کہ آپ عید والے دن خاص طور پر تکبیرات پڑھا کرتے تھے. جب عید کے دن جا رہے ہیں، عیدگاہ کے لیے جاتے ہیں تو تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اسی طرح عید کے خطبے میں بھی تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، تو وہ اسی حکم پر عمل ہے. ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. ولعلکم تشکرون، اور اس لیے بھی کہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. دیکھیں شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا، سب سے پہلے تو نعمت کا ادراک ہوتا ہے. نعمت جب انسان شکر کا جذبہ اس میں پیدا ہو تو گویا وہ اپنے مونا میں حقیقی کو پہچانتا ہے. پھر نعمت کتنی بڑی نعمت، ہدایت کی نعمت ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی اس پر کافی زور لگایا تھا کہ سب سے بڑی نعمت جو اس دنیا میں کسی انسان کو مل جائے وہ نعمت ہدایت ہے، ایمان کی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی. ورنہ 6 ارب 7 5 ارب انسان ایسے ہیں جن کے پاس یہ ہدایت کی نعمت نہیں ہے. دنیا کی شاید ہر نعمت موجود ہو، نعمت ہدایت، نعمت ایمان موجود نہیں. تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو. شکر ادا کریں گے تو سورہ ابراہیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا کہ اگر تم نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. تو یہ جو ہدایت کی نعمت پر اگر شکر ادا کیا جائے تو انشاءاللہ ہدایت میں اضافہ ہوگا. ہدایت کا سر چشمہ کیا ہے؟ سر چشمہ یہ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ قرآن حکیم کو. تو اس مہینے میں اللہ پاک نے قرآن نازل کیا، جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعلق قرآن حکیم سے شعوری طور پر اپنا جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جائے. اس کے لیے بھی پہلا کام تو یہ کریں کہ کم از کم ایک مرتبہ پورے قرآن حکیم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. ایک مرتبہ تو آسان ہے نا، ایک مہینے میں روزانہ اگر ایک پارا سوا پارا پڑھتے رہیں تو آسانی سے ہو جائے گی. پھر اسی طرح کوشش کریں، یہ دوسری کوشش ذرا مشکل ہے لیکن بہرحال اجر و ثواب تو ہے، کوشش کریں کہ کسی ایک ترجمہ قرآن یا تفسیر کا مطالعہ کریں. الحمدللہ ترجمہ قرآن کے حوالے سے آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کا الحمدللہ موجود ہے، جنہوں نے بڑی بڑی تفاسیر جو ہیں معارف القرآن یا روح المعانی، بڑی بڑی تفاسیر کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. ایک آسان، ایک پاکٹ گائیڈ جیسے ہوتی ہے کہ آپ فوری طور پر سمجھنا چاہتے ہیں، اور ترجمہ بھی بہت آسان ہے، بڑا سلیس اردو میں ترجمہ کیا ہے، لیٹسٹ اردو میں ترجمہ کیا ہے. تو کوشش کریں کہ ایسی کتابیں ہمارے گھروں میں موجود ہوں اور نمایاں طور پر رکھی ہوئی ہوں تاکہ ہم بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہمارے گھر والے بھی پڑھیں. اللہ پاک اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اب آئیے آیت نمبر 186 کا ہم مطالعہ کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اور جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو یقیناً میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں, سن کر جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا جب اور جہاں مجھے پکارے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, پس انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانے, میرا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, تاکہ وہ ہدایت یافتہ رہیں, تاکہ وہ ہدایت پر رہیں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک اس آیت میں جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا مفہوم ہمیں سمجھا بھی دیں اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. دیکھیے آیتوں مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ذرا دو تین باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسانی وجود پر غور کیجیے. انسانی وجود دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز کا مرکب ہے. مرکب کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کمپاؤنڈ. اگر آپ نے پڑھا ہو کیمسٹری میں, یہ شوگر لے لیجئے, یہ واٹر لے لیجئے, یہ الگ الگ چیزیں ہیں نا, ان کی آئیڈینٹیٹی الگ ہے. لیکن واٹر کے اندر جب شوگر آپ ڈالتے ہیں, اس کو مکس کرتے ہیں, تو اب یہ کمپاؤنڈ بن گیا. اگر آپ سے کوئی پوچھے شوگر کہاں ہے, تو آپ بتائیں گے پانی کے اندر ہے. اسی طرح پانی کے اندر وہ شوگر موجود ہے. اسی طرح دو الگ الگ آئیڈینٹیٹیز. ایک ہمارا روحانی وجود ہے, وہ کہاں سے آیا؟ روزے کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے جب تک اس بات کو نہ سمجھیں. روحانی وجود ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سے آیا ہے, جو روحانی ہے. روحانی روح ربانی اس کے اندر وضعیت کی گئی. اور ایک ہمارا جسمانی وجود, مادی وجود, میٹیریل سے بنا, مادے سے بنا, وہ کہاں سے آیا؟ وہ مٹی سے آیا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرا. یہ آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے خاص طور پر قبرستان میں, قبر پر مٹی دیتے ہوئے. اس مٹی سے, منہا خلقناکم, اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم, مرنے کے بعد اسی میں تمہیں لوٹا دیتے ہیں. منہا نخرجکم تارتن اخرا, اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکال لیں گے. تو اب یہ دو آئیڈینٹیٹیز اگر ہیں, ایک روحانی ہے, ایک جسمانی مادی ہے, ان دونوں کی غذا ایک ہی ہے. جسمانی غذا بالکل مختلف ہے, کھانے پینے سے, آرام سے, اے سی سے, ہیٹر سے, لگزیریس لائف سے اس کو سکون ملتا ہے. اور روحانی طور پر کس چیز سے سکون ملتا ہے؟ روحانی تسکین کیا ہے؟ روحانی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے, جو اللہ کے پاس سے آیا. اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا نظام بنایا ہے, نظام عبادت, اس پر غور کیجئے تو یہ سارا کا سارا نظام عبادت اسی روح کو تقویت دینے کے لیے, روح کو طاقتور کرنے کے لیے, روح کو مضبوط کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو نماز پر غور کر لیجئے. نماز اگر انسان پانچ وقت پڑھتا ہے تو نیند کی قربانی ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر کون سی نماز؟ فجر میں تو, رمضان میں تو نسبتاً آسان ہے اللہ کے فضل و کرم سے, سب پڑھنے ہوتے ہیں. لیکن عام دنوں میں فجر کی نماز آسان نہیں ہے. ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, تب آزاد پر قید زمدہ بھاری ہے. تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ تو ایک نماز کا پورا ایک نظام ہے, اور اس میں جسمانی طور پر بہرحال فزیکل اپیرنس موجود ہے. مسجد میں آ کے نماز پڑھی جائے, پھر وضو کرنا سردیوں میں خاص طور پر آسان نہیں ہے, وقت لگتا ہے, پیسہ لگتا ہے, صلاحیت لگتی ہے, انسان جو ہے موو کرتا ہے. لیکن فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ جسم تو تھکتا ہے نا. تہجد میں اگر تہجد پڑھ رہا ہو تو اور جسم کو تو نیند آ رہی ہے. ان ناشیت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شروع میں حکم دیا گیا تھا قم اللیل الا قلیلا, نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القران ترتیلا. تہجد کی نماز آسان تو نہیں ہے. نفس کے موز اور گھوڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کے نفس کی شرارتوں سے بچانے کے لیے, اس کو رات کے وقت تہجد کے میں کھڑا کیا جائے, یہ کنٹرول پیدا ہوگا. پھر فجر اور عشاء کی نماز خاص طور پر. تو بہرحال دعا بھی کرتے جائیے اللہ پاک ہمیں ان نمازوں کی اہمیت کو اپنے ذہن میں تازہ رکھتے ہوئے برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے رمضان میں مسجدیں الحمدللہ آباد ہوتی ہیں, ایسے ہی 11 مہینے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ توفیق ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, مانگنی چاہیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اب اگر یہ جسم الگ سے ہے اور روح الگ سے ہے, تو روزہ کس چیز کی غذا ہے؟ روزہ رکھ کے تو جسم تھک رہا ہے نا, بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے۔ چھوٹے معصوم بچوں کو اگر آپ دیکھیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو چہرہ ان کا چھوٹا سا ہو جاتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے پیاس بھی، لیکن جسم تو تھک رہا ہے، جسم پر مشقت آ رہی ہے۔ کون سی شے طاقتور ہو رہی ہے؟ وہ ہماری روحانی حقیقت ہے۔ اس روح کی غذا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، اللہ کی عبادت، نماز، روزہ وغیرہ۔ اب روزہ رکھیں، جیسے ہی انسان بیدار ہوتا ہے، روحانی ترقی حاصل ہوتی ہے، سب سے پہلا سوال جو انسان کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہو رہا ہے، تعلق مع اللہ، اللہ سے ملنے کی ایک بڑی زبردست بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ روزہ ہمارا جو ہے وہ صحیح رخ پر جا رہا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن برائیاں نہیں چھوڑ رہے، رب سے ملاقات کا ایک تمنا نہیں پیدا ہو پا رہی، رب سے ملاقات کے ساتھ ساتھ رب سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ نہیں پیدا ہو رہا، تو یہ ایک فارمیلٹی تو ہے۔ برا نہیں منائیے گا، اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، اقبال نے 100 سال پہلے یہ بات کہی ہوگی، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ یعنی نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکات بھی ہیں، لیکن جو للہیت اس میں ہونی چاہیے، جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے، وہ اکثر و بیشتر کم سے کم تر ہو رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک تمام عبادات صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، اس کا جواب دیا گیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو قریب ہی ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ کوئی آیت ذہن میں آئی؟ رب سبحانہ و تعالیٰ کتنا قریب ہے؟ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے ہم تو اس کی رگیں جان سے زیادہ قریب ہیں۔ سبحان اللہ، تھوڑا سا محسوس کیجئے اس کو کہ رگے جان سے زیادہ قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ نَحْنُ أَقْرَبُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی، یہ روزہ، یہ حج، یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اپنے رب کے لیے، وہ اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اپریشیٹ کرے گا، حوصلہ افزائی کرے گا، اور انشاءاللہ اس کا بہترین اجر کون دینے والا ہے؟ اس روزے کا اجر کون دیتا؟ حدیث قدسی کا مفہوم میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی پیاری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اللہ پاک اس کو بڑھاتا ہے، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا، یعنی کم از کم 10 گنا تو بڑھاتا ہی بڑھاتا ہے، جتنا اخلاص ہوگا 700 ٹائم تک بڑھا دیتا۔ الا صوم، اب صوم کو محسوس کیجئے، سوائے روزے کے، کیونکہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کیونکہ روزہ میرے لیے، نسبت کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اب پھر سوال پیدا ہو گیا، نماز کا بدلہ کون دے گا؟ زکات کا بدلہ کون دے گا؟ حج کا بدلہ؟ ہر نیکی کا بدلہ اللہ ہی دینے والا ہے نا۔ لہذا علماء کرام نے ایک اس کی ایک اور اس کی جو اس حدیث کو ایسے بھی پڑھا جاتا ہے اور وہ اور واضح ہو جاتی ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، جس کو رب مل گیا اس کو کسی اور شے کی ضرورت ہے؟ جس کو رب کی رضا مل گئی، وانا اجزا بہ، اور میں ہی جزا ہوں اس کی، تو یہ روزہ بہرحال ایک بہت ایکسیپشنلی بہت اہم عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جائے تو رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ البتہ خطرہ اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، ریاکاری بھی ہو سکتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ مسند احمد کی حدیث میں حضور نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، من ساما یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ لہذا شعوری طور پر اپنی ان عبادات کی حفاظت کرنا ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، صدقہ اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب یہ بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں جب اور جہاں مجھے پکارے۔ لہذا دعا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا جوہر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، مغز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ لہذا دعا کس سے کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اب یہ جو دعا ہے خاص طور پر اس کا اہتمام رمضان میں زیادہ ہونا چاہیے، ویسے تو ہر وقت ہونا چاہیے، لیکن جب دو اوقات ایسے ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، کون کون سے؟ یہ باتیں بھی بچوں کو بتائیں اپنے۔ سحری کے وقت خاص طور پر جب سحری کر رہے ہوں، تہجد کا وقت ہے وہ، اس سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اٹھ کر اگر 2 نفل 4 6 8 جتنا ہو سکے، یہ دعا کی قبولیت کا لازمی 100% دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور کوتاہی ہم سب کی یہ ہو جاتی ہے کہ سحری کے لیے تو اٹھ جاتے ہیں، تہجد نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ بھی کریں، اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے کہ یہ 2 نفل پڑھ لو خدا کے واسطے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، 2 سنت تہجد کی نیت سے پڑھ لو، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، بہترین وقت ہے۔ اور اسی طرح روزہ جب افطار ہو رہا ہو، یہ بہترین وقت ہے، اس وقت بھی کوشش کریں، گھر والوں کو بتائیں یہ بات کہ یہ جو محنت کی ہے آپ نے، 12-15 گھنٹے روزہ رکھا ہے، یہ اس کے اجر کا وقت ہے۔ جیسے مزدور ہوتا ہے نا، مزدور جب مزدوری کر لیتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ اس نے محنت کی ہے نا، اس کو اجر چاہیے۔ تو رب کائنات ادھار نہیں رکھتا، یہ بات ذہن میں رکھیے، وہ اسی وقت عطا فرما دیتے ہیں۔ جو دعا آپ نے مانگی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، اس یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے کہ رب کائنات سن رہا ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کا صرف اور صرف اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ۔ البتہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ فوراً نظر آ جائے، فوراً، تو یہ فوراً والا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ایک حدیث کا مفہوم عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ خطبہ سن لیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت 3 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہوتی ہے جیسے مانگی فوراً مل گئی، اور انسان کہتا ہے یار میں نے دعا مانگی تھی، میں نے حج کی دعا مانگی تھی، اللہ پاک نے حج کروا دیا، عمرے کی مانگی تھی حج کر، تو یہ تو نظر بھی آتا قبول ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اور کون جانتا ہے؟ جیسے ماں سے آپ گولا گنڈا، بچہ گولا گنڈا مانگتا ہے سردیوں کے دنوں میں، تو ماں نہیں دیتی، اس کو پتا ہی کہ یہ گولا گنڈا اس کے لیے خراب، لیکن اور بہتر سے عطا فرما دیتی ہے۔ تو ایسے ہی رب کائنات سے جب دعا مانگی جاتی ہے، اور کوئی ایسی چیز مانگ لی گئی جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہم اس میں فتنے میں پڑ سکتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر شے عطا فرما دیتا۔ اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لے لیجئے، کتنی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، وہ ہو سکتا ہے کسی اور کا کمپنسیشن ہو۔ البتہ تیسری شکل بڑی زبردست ہے، وہ دعائیں جو دنیا میں مانگی گئی اور قبول نہیں ہوئی کسی بھی طرح، نہ آلٹرنیٹو دیا گیا، وہ نامہ اعمال میں جمع ہو جاتی ہیں، اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھلے گا اور ان دعاؤں کا اجر و ثواب بدلہ بندہ دیکھے گا جو دعا میں دنیا قبول نہیں ہوئی، تو خواہش کا اظہار کرے گا۔ کیا خواہش کا اظہار کرے گا؟ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہوتی۔ دنیا کی تمام تر نعمتیں عارضی ہیں نا، یہ مل گیا وہ مل گیا، وہ تو ہم نے کھا لیا، استعمال کر لیا۔ یہ جو جنت کی نعمتیں ملنے والی ہیں دعا کے نتیجے میں، وہ ہمیشہ ہیں، ہمیشہ کی۔ والآخرت خیر وابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ دعا کی جائے کہ اللہ پاک سن رہا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، البتہ دعا چاہتے ہو اللہ پاک قبول کرے تو کیا کرو؟ ہم چاہتے تو ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کرے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے نہیں؟ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی ماننی ہوگی، اور دعا کی شرطیں لازم ہیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون، انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرا کہنا مانے، میری شریعت پر عمل کریں، اور تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو سکیں۔ الحمدللہ آیت نمبر 186 کا ہم نے مطالعہ کر لیا، اب اگلی دو آیات انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ آخر میں بہت ہی پیارا خطبہ نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خطبہ مجھے ذاتی حیثیت میں بہت پیارا لگتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا. ان سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخری یوم من شعبان. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہم سے خطاب فرمایا, اور اس خطاب میں کیا ارشاد فرمایا, ایک ایک چیز, ایک ایک جو بات بیان کی جا رہی ہے بہت اہم ہے. فقال یا ایھا الناس, اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگو, اے انسانوں, قد فقد اضل لکم شہر عظیم, یقیناً تم پر ایک بڑا عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا. یہ سایہ فگن ہونا کیا ہوتا ہے؟ عرب کی گرمی میں خاص طور پر جو نخلستان ہوتا ہے, اگر آپ طویل سفر کر کے آ رہے ہیں, گرمی میں پیاس لگ رہی ہے شدت, نخلستان آ جاتا ہے, وہاں پر سائے میں بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ, عظمتوں والا مہینہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا, اللہ کی رحمت میں آنے کا مہینہ. دعا کر لیجئے اللہ پاک اس مہینے کو ہمارے حق میں بھی سایہ فگن بنا دے, اور ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں اللہ پاک اس کو معاف فرما دے. شہر مبارکن, یہ برکتوں والا مہینہ ہے. اب مادی برکتیں, مادی نعمتیں تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں تھوڑی شے میں برکت ہو جائے, وہ زیادہ ہو جائے. کھانے میں برکت ہو گئی, زیادہ لوگ نے کھا لیا, دعا زندگی میں برکت ہو گئی, وقت میں برکت ہو گئی. تو آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے یا نہیں, کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مینج کرتا ہے, کیسے معاملات چلتا ہے, سحری بھی ہو رہی ہے, آفس بھی جا رہے ہیں, روزہ بھی رکھ رہے ہیں, دیگر گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں, اور پھر اللہ کے فضل کرم سے تراویح کی نعمت بھی مل رہی ہے, تہجد بھی ملتی ہے, برکت نہیں ہے تو اور کیا. شہر مبارکن, شہر فیہ لیلۃن خیر من الف شہر, یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے. دعا کر لیجئے اللہ پاک یہ رات ہمیں بھی عطا فرما دے. قرآن سے بھی ثابت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جعل اللہ صیامہ فریضتا, اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزہ رکھنا فرض قرار دیا. وقیام لیلہ تطوع, اور رات کا قیام نفلی طور پر رکھا, اپنی آزاد مرضی سے رات کا قیام کرو, یعنی تہجد بھی اور اسی طرح تراویح وغیرہ بھی فرض نہیں کی گئی, لیکن اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کر دی گئی. من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کان کمن ادا فریضتا فیما سواہ, اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرے گا, صدقہ خیرات, نماز وغیرہ, تو ایک فرض کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. کمن کانا ادا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ومن ادا فریضہ فیہ کانا کمن ادا سبعین فریضہ فیما سواہ, جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رمضان میں ستر فرضوں کے برابر اجر عطا فرمائے گا. تو فرض نمازوں کی خاص طور پر اہمیت بیان ہو رہی ہے. اگر ہم میں سے کوئی شخص صاحب نصاب ہے تو فرض ادا کریں, زکوٰۃ ادا کریں. اس میں خاص طور پر اپنی خواتین کو بھی بتائیے کہ اگر ان کے پاس سونا چاندی وغیرہ ہے, پیسے وغیرہ ہیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ روزہ بھی رکھیں, اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کریں. بہرحال رمضان میں اجر و ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے, 70 گنا ہو جاتا ہے, تو کیوں نہ اویل کیا جائے. فرمایا وہ شہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے. وہ صبر ثواب الجنہ, اور صبر کا بدلہ جنت ہے. صبر, ہر طرح کا صبر موجود ہے, اطاعت پر صبر ہے, مشکل میں صبر ہے, اور شریعت کے احکامات پر صبر ہے. تو بہرحال صبر کا بدلہ جنت, روزے میں صبر ہے. وشہر المواسات, یہ غم گساری کا مہینہ ہے. غریب غربا سے جا کر مل کر ان کو دنیاوی اعتبار سے جو ان کی ضروریات زندگی فراہم بہم پہنچائے جائیں. وشہر یزاد فیہ رزق المومن, اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ رزق دونوں طرح کا ہے, مادی نعمتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے, غریب سے غریب آدمی بھی ہے, کچھ نہ کچھ پھل فروٹ وغیرہ لاتا ہے اپنے گھر میں, اور کچھ نہ کچھ اضافی طور پر رزق ہمیں نظر آ رہا ہوتا. اسی طرح بندہ مومن کا اصل رزق کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا, ہماری اصل رزق روحانی غذا ہے, اور قرآن میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، لکھتا لکھاتا ہے، اور یہ کہ پڑھتا پڑھاتا تراوی میں سن رہا ہوتا ہے، تو بندہ مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جو کوئی بھی اس مہینے میں روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دے گا اور بہترین اجر عطا فرمائے گا، قیامت سے کے دن جہنم سے عذاب سے بچا لے گا. اب بڑا خوبصورت جملہ ہے حضرت سلمان فارسی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہ فقرا صحابی میں سے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دیں، جن کے اپنے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں ہوتا تھا، اصحاب صفہ تھے. لہذا بڑا پیارا سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی یہ فرمائیے لیس کلنا یجد ما یفطر به صائم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم کسی روزے دار کو روزہ افطار کروائیں، ہمارے پاس اپنا نہیں ہے تو ہم کسی اور کو کیسے کروائیں، یہ تو زیادہ امیر لوگ زیادہ ثواب لے جائیں گے. اس پر اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یوتی اللہ ھذا ثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس کو بھی عطا فرمائے گا من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربۃ مما، کہ جو ایک گھونٹ لسی پر، پانی پر، دودھ پر کسی روزے دار کو روزہ افطار کرا دے. اور اگلے الفاظ سنیے گا، ذرا بڑے پیارے ہیں، ومن اصبع صائما، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا مشروب پلائے گا، لا یزمع حتی یدخل الجنہ، کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. اب دعا کر لیجیے اللہ پاک کے مشروب ساقی کوثر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے پینے کی توفیق عطا فرمائے. مشروب تو کوئی اور بھی پلا سکتا ہے نا، لیکن پیغمبر اعظم پلا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کو، تو شربتن ایسا مشروب ہے لا یزمع حتی یدخل الجنہ، کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی جب تک وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے. اس کا پہلا اشرہ رحمتوں والا، دوسرا اشرہ مغفرت کا، تیسرا اشرہ جہنم کے عذاب سے اپنی گردن کو بچانے کا ہے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک اس مہینے سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی کوتاہیوں کو، گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.